الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، صدق الله العظيم. میرے عزیزو، دوستو، بزرگو اور بھائیو، اللہ رب العزت نے ہمیں آج جس معاشرے میں، جس ماحول میں ہم کو یہ زندگی مرحمت فرمائی ہے، آج کا ہمارا یہ ماحول، یہ دور، ہر سمت گمراہی اور ضلالت کے ایسے اسباب بکھرے ہوئے ہیں اور اس طرح کے فتنے روز بروز ظاہر ہو رہے ہیں کہ اس سے پہلے اس کی مثال نہیں ملتی. اور آج کے اس دور کو دیکھ کر، آج کے اس معاشرے کو دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے شیطان نے بوقت اخراج، جب جنت سے اس کو نکالا گیا اور اس نے جو وعدہ کیا تھا، فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، رب آپ کی عزت کی قسم سب کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے شیطان اپنے اس وعدے کی تکمیل پر پوری طرح کمر بستہ ہو چکا ہے اور اپنے اس وعدے کی تکمیل کے لیے اس نے آج کے زمانے کے ان افراد کا اور جماعتوں کا اور تنظیموں کا پورے طور پر تعاون حاصل کر رکھا ہے جو مذہب اسلام سے برگشتہ اور دین اسلام سے دور ہیں، چاہے ان کی ظاہری شکل و صورت کیسی ہی ہو، چاہے اپنی ظاہری شکل و صورت سے وہ مسلمان ہی نظر آتے ہوں، لیکن حقیقت میں وہ ایمان سے محروم اور ایمان سے دور افراد اور جماعتیں ہیں. اور تاریخ ہم کو یہ بتلاتی ہے کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، سیدھے سادے مسلمانوں کو، ایمان والوں کو ان کے ایمان سے محروم کرنے کی کوشش، یہ کوئی نئی بات اور کوئی نئی محنت نہیں، بلکہ تاریخ کا مطالعہ کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر دور میں، ہر زمانے میں یہ محنت ہوتی رہی ہے کہ مسلمانوں کو ان کے دین سے، ان کے قرآن سے، ان کے نبی سے دور کیا جائے. پھر کبھی یہ محنت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے انکار کے راستے سے، کبھی یہ محنت قرآن و حدیث کے علوم کو پرانا اور دقیہ نوسی ظاہر کر کر اس شکل و صورت میں، اور کبھی ایمانی افکار اور نظریات کو یہ کہہ کر کہ اب ان کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ نئے دور اور نئے زمانے کے اعتبار سے سوچا جائے اور قرآن و حدیث کے نظریات اور افکار کے مقابلے میں دوسرے افکار اور نظریات کو وجود دے کر اس کے ذریعے سے محنت کی گئی. کہیں یہ کہا گیا کہ آج کے دور میں قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے احادیث رسول اور احادیث طیبہ کی ضرورت نہیں؟ آدمی براہ راست قرآن کریم کو اپنی عقل سے سمجھے اور جو سمجھ میں آ جائے اس پر عمل کرے. یہ مختلف ادوار میں مختلف شکلوں میں یہ محنت کی جاتی رہی. لیکن ہمارا جو یہ زمانہ اور دور ہے, اس ہمارے دور کے اندر ان پچھلے زمانوں کی مختلف زمانوں میں کی جانے والی اسلام مخالف محنتوں کی مختلف شکلوں کو ہمارے اس دور میں جمع اور اکٹھا کر لیا گیا. آج وہ ساری صورتیں اور شکلیں جو پچھلے زمانوں میں کبھی ایک کبھی دو کبھی ایک کبھی دو کر کر پائی جاتی تھی, آج ہمارے اس زمانے کے اندر وہ ساری اجتماعی طور پر پائی جاتی ہیں. آپ دیکھیں گے سوشل میڈیا کے اوپر کہیں ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, میڈیا کے اوپر افراد کہیں ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو یہی کہتے ہیں کہ قرآن کریم اللہ کا کلام نہیں ہے, نعوذ باللہ, اللہ نے نازل نہیں کیا, اور پھر اپنے اس اعتقادات کو بیان کرنے کے لیے اپنے مزعومہ دلائل کو بیان کرتے ہیں. آپ کو سوشل میڈیا پر ایسے افراد بیٹھے ہوئے ملیں گے جو اسلامی احکامات پر شکوک و شبہات پیدا کرنے والے, اس کو بیان کرنے والے. آپ کو سوشل میڈیا کے اوپر ایسے لوگ ملیں گے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے منکر, اور یہ بتلانے والے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نبی تو ہیں, ہم آپ کی نبوت کا اقرار کرتے ہیں, لیکن آپ آخری نبی ہیں یہ تسلیم نہیں. آپ کو ایسے افراد بھی ملیں گے. وہ افراد بھی آپ کو ملیں گے جو یہ کہتے ہیں صراحتاً کہ قرآن کریم کے پڑھنے سے کیا ہوتا ہے, قرآن کریم کے حفظ کرنے کا کیا فائدہ, بغیر سوچے سمجھے اس کو رٹنا بے فائدہ, کوئی فائدہ نہیں ہے قرآن کریم کو رٹ لیا جائے, قرآن کریم کو پڑھا جائے, اس کو حفظ کیا جائے. آپ کو مختلف پلیٹ فارم پر مختلف افراد آپ کو یہ ساری محنتیں کرتے ہوئے نظر آئیں گے, اور ایسے لباس میں ایسی شکل و صورت کے ساتھ کہ ایک عام مسلمان کبھی بھی ان کے بارے میں یہ تصور نہیں کر سکتا کہ یہ سامنے والا شخص یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف اور ان کے کلام کی طرف دعوت دینے والا نہیں, بلکہ اللہ اور اللہ کے رسول سے کاٹ کر ہمیں ایمان سے محروم کرنے والا ہے. کبھی آدمی اس کا, ایک عام آدمی تصور بھی نہیں کر سکا, کر ہی نہیں سکتا. ان کی ظاہری شکل و صورت ایسی, ایسے دیندار پرہیزگار نمازی صاحب امامہ آدھی پنڈلیوں تک پجامہ لمبا کرتا پیشانی پر سجدے کا نشان, ساری وہ نشانیاں جو ایک دیندار آدمی کے جسم پر ہوتی ہیں نظر آ سکتی ہیں, وہ ساری علامتیں ان کے اوپر ہوتی ہیں. کس لیے؟ اس لیے نہیں کہ وہ دیندار ہیں, بلکہ اس لیے تاکہ اپنی اس ظاہری شکل و صورت سے, اپنے لباس سے عوام الناس کو دھوکے میں ڈال سکیں. میرے دوستوں, میرے بزرگوں, میرے بھائیوں, اس پرفتن دور کے اندر خاص طور سے ہمارا جو یہ دور چل رہا ہے, اولاً تو جیسے ابھی ہمارے مولانا بیان فرما رہے تھے, اولاً تو ہر دور کے اندر اہل علم, علماء اور عوام کے درمیان کا جو رشتہ ہے, جو تعلق ہے, ہر دور کے اعتبار سے اس کی اہمیت رہی ہے، لیکن آج کے دور کے اعتبار سے اس کی اہمیت اس معنی کر مزید در مزید ہو جاتی ہے کہ آج پچھلے زمانوں کے اعتبار سے فتنے بھی زیادہ ہیں اور محنت بھی زیادہ ہو رہی ہے، اور آج کا مسلمان پچھلے زمانوں کے اعتبار سے اپنے دین کی ابتدائی اور بنیادی تعلیمات اور ہدایات سے ناواقف ہے. اس لیے آج کے زمانے کے اعتبار سے اس کی بڑی اہمیت ہے کہ عوام اور علماء کے درمیان تعلق مضبوط سے مضبوط ہو جائے، اور اتنا مضبوط ہو جائے کہ کوئی آدمی اگر اس تعلق کو ختم کرنے کے لیے اپنوں میں سے ہی اگر کوئی کھڑا بھی ہو جائے تو ہمارا وہ تعلق کمزور نہ ہونے پائے. میں نے بہت سوچ سمجھ کر یہ جملہ کہا کہ اپنوں میں سے ہی اگر کوئی کھڑا بھی ہو جائے تو جب بھی ہمارے عوام اور علماء کے درمیان کا تعلق وہ کمزور نہ پڑنے پائے. آج محنت اسی کی ہو رہی ہے، پورے طور پر عوام کا علماء سے تعلق ایسا کمزور ہو جائے کہ ایک عام آدمی اپنی کسی دینی ضرورت کے لیے کسی عالم کی طرف نہ دیکھے. بے شک انحطاط کا زمانہ ہے، لیکن آج کے دور میں بھی اس امت کا سب سے بہترین طبقہ وہ حضرات علماء کرام کا ہے، سب سے بہترین طبقہ علماء کرام کا ہے. چاہے ان کے بارے میں جیسی چاہے باتیں کہہ لی جائیں کسی بھی پلیٹ فارم پر بیٹھ کر، کسی بھی منبر اور محراب کے ذریعے سے چاہے کچھ کہہ لیا جائے، لیکن اہل علم آج کے دور کے بھی سب سے بہترین طبقہ ہے. کیوں نہ ہو، اللہ رب العزت نے جن کی تعریف ارشاد فرمائی ہو، اللہ رب العزت نے اپنی توحید پر اپنی گواہی کو بیان کیا، ملائکہ کی گواہی کو بیان کیا، اور زمینی مخلوق میں اللہ رب العزت نے توحید کی شہادت کے لیے کس کو منتخب فرمایا؟ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ. آسمانوں پر اللہ، اللہ کے فرشتے، اور زمین پر کہ زمینی مخلوقات میں اہل علم اور علماء. کس چیز کی گواہی دینے والے؟ انہو لا الہ الا ہو، ایک اللہ ہے کہ اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں. اس لیے سب سے بہترین طبقہ اہل علم کا، چونکہ اہل علم ہی اپنے علم کی روشنی میں امت کی صحیح رہنمائی کرنے والے، غلط بات کو غلط کہنے والے، صحیح بات کو امت کے اندر زندہ کرنے والے. اس لیے یہ کوشش کی جاتی ہے باطل افراد کے ذریعے سے، باطل جماعتوں کی طرف سے، باطل گروہ کی طرف سے، کہ اہل علم سے عوام کا رشتہ کمزور ہو جائے، تاکہ اگر علماء اگر ہماری غلط باتوں کے اوپر نکیر کریں، ہمیں غلط قرار دیں، تو یہ عوام ان کی ان باتوں کو قبول نہ کرے. آپ نے دیکھا بھی ہوگا، سنا بھی ہوگا، ہمارے اس ملک کے اندر ایک فتنوں میں سے ایک فتنہ، فتنہ شکیلیت. کتنے ہی شکیلی ایسے ملیں گے آپ کو جن کو اللہ رب العزت نے توبہ کی توفیق مرحمت فرمائی، دوبارہ ایمان میں داخل ہو گئے. اپنی جب وہ کارگزاری سناتے ہیں تو اس کارگزاری میں متفقہ طور پر، اجتماعی طور پر ہر ایک کیا بات بیان کرتا ہے؟ سب سے پہلے ہم کو یہ بات سمجھائی جاتی ہے، کچھ بھی ہو جائے کسی عالم سے کوئی گفتگو نہیں کرنی ہے، اس سے نہیں ملنا ہے، اس سے کچھ پوچھنا نہیں ہے. کوئی عالم تمہارے سے بات کرے تو خاموشی اختیار کر لینے کا بس، اور کچھ نہیں. اس سے مباحثہ نہیں، اس سے مناظرہ نہیں، اس کے پاس جانا نہیں، اس سے کچھ پوچھنا نہیں. کہ کیوں؟ کیونکہ ہر باطل فرد اور ہر باطل جماعت یہ سمجھتی ہے کہ ہمارے باطل نظریات اور افکار کو اگر کوئی سمجھتا ہے تو وہ کون ہے؟ علماء. حسن بصری رحمت اللہ تعالی علی کا ملفوظ ہے، الفتنہ تو اذا وقعت عرفها العالم واذا ادبرت یا واذا ذهبت عرفها الجاهل. جب دنیا میں کوئی فتنہ واقع ہوتا ہے، ظاہر ہوتا ہے، تو اس کو ظاہر ہوتے ہی کون پہچانتا ہے؟ عالم پہچان لیتا ہے. الفتنہ تو اذا وقعت عرفها العالم، جب فتنہ آئے گا عالم فوراً اس کو پہچان لے گا کہ یہ چیز آخرت کو برباد کرنے والی اور دین سے محروم کرنے والی ہے. ایک عام آدمی کو اس کا پتہ نہیں چلتا. اس کو کب پتہ چلتا ہے؟ جب وہ فتنہ اور وہ باطل نظریہ آخرت کا نقصان کر کر چلا جاتا ہے. عرفہ الجاہل، اس وقت جو بے علم لوگ ہیں ان کو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ بات صحیح نہیں تھی، یہ بات تو غلط تھی. اس لیے پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ کیا کیا جائے، اہل علم سے عوام کو دور کر دیا جائے، اتنی گہری کھائی درمیان میں آ جائے کہ وہ کھائی پوری نہ ہو سکے. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، اس کے لیے باقاعدہ محنت، باقاعدہ سوشل میڈیا کے اوپر آپ جائیں گے، آپ تو مجھ سے زیادہ واقف ہیں، اس کے اوپر سائٹس بنی ہوئی ہیں، اس کے اوپر بلاگ بنے ہوئے ہیں، پیجز بنے ہوئے ہیں، گروپ بنے ہوئے ہیں، اسی مقصد کے لیے، اسی کام کے لیے، دوسرے کوئی محنت نہیں. وہاں پر یہی صرف علماء کو ٹارگیٹ کرنا، علماء کو نشانہ بنانا، علماء کی بشری کمزوریوں کو ظاہر کر کر اور عوام کے دل اور دماغ کے اندر یہ بٹھانا کہ یہ علماء علماء صالحین نہیں بلکہ یہ علماء سو ہیں، ان کے اقوال، ان کے افعال، ان کے اعمال کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی اعتبار نہیں، لہذا ان سے اپنے آپ کو دور کیا جائے. پھر کہاں سے دین لیا جائے؟ ہم آپ کو دین دیں گے، ہم آپ کو بتلائیں گے، آپ ہمیں فالو کیجئے، ہم آپ کو بتلائیں گے کہ دین کیا ہے. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، کسی بھی سوشل پلیٹ فارم پر داڑھی ٹوپی والے کا بولنا، اسلامی شکل و صورت میں کسی کا قرآن و حدیث کو بیان کرنا، یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ شخص عالم ہے اور وہ صحیح بات کہہ رہا ہے. یہ تو ضروری نہیں، ہم اس کو اس سے واقف نہیں، ہم اس کو جانتے نہیں، صرف ہم اتنا دیکھ رہے ہیں یوٹیوب پر جا کر، فلا اس پر جا کر، فلا پیج پر جا کر، کہ ایک داڑھی ٹوپی والا، عمامے والا، کرتا پجامے والا بول کیا رہا ہے؟ قرآن کریم کی آیات کیا بول رہا ہے؟ احادیث شریفہ کیا بول رہا ہے؟ اقوال علماء. ایک عام آدمی یہ سوچ کر اس کی طرف چلا جاتا ہے کہ یہ دیندار عالم دین ہے، لہذا اس کو سنا جائے، اس کو دیکھا جائے اور اس سے دین کو لے لیا جائے. امام مالک رحمت اللہ تعالی علی سے نقل کیا گیا، فرماتے ہیں ان ھذا العلم دین فانظروا عمن تاخذون دینکم. یہ بات ارشاد فرمائی، دیکھو یہ علم دین ہے، لہذا اس کو لینے سے پہلے یہ دیکھ لو جس سے تم لینا چاہ رہے ہو وہ اس کا اہل ہے کہ نہیں ہے. اور پھر خود اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ، ہمارے اور آپ کے لیے سبق ہے امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ کے اس واقعے میں. کیا فرماتے ہیں امام مالک؟ امام مدینہ کہا جاتا ہے ان کو، یوں فرماتے ہیں میں نے اس مسجد نبوی کے ان ستونوں کے پاس، اشارہ کر کر مسجد نبوی میں بیٹھ کر امام مالک بات ارشاد فرما رہے ہیں، میں نے یہاں ان ستونوں کے پاس بیٹھ کر 70 سے زیادہ لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا، قال فلان قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال فلان قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں نے یوں کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا، یعنی حدیث نقل کر رہے ہیں، اللہ کے نبی کی بات نقل کر رہے ہیں، واسطہ سے نقل کر رہے ہیں. امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ کیا فرماتے ہیں، فما اخذت عنہم شیئا، میں نے ان میں سے کسی سے کچھ نہیں لیا. کہاں بیٹھ کر بات کر رہے ہیں؟ مسجد نبوی میں. کب کی بات کر رہے ہیں؟ 1000 سال پہلے کی بات کر رہے ہیں امام مالک، آج کی نہیں، 1000 سال پہلے کی، اس سے بھی پہلے کی بات کر رہے ہیں امام مالک رحمت اللہ علیہ. یوں کہہ رہے ہیں کہ 70 سے زیادہ لوگوں کو میں نے ان ستونوں کے پاس، قال فلان قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہوئے سنا، فما اخذت عنہم شیئا، لیکن میں نے ان سے کبھی کسی چیز کو نہیں لیا، کچھ نہیں سیکھا، کوئی حدیث نہیں لی میں نے ان سے. حالانکہ امام مالک کہہ رہے ہیں، حالانکہ ان 70 میں سے 70 ایسے امین اور امانت دار، ایسے پرہیزگار کہ اگر ان کو کسی مال پر اگر نگراں بنا دیا جائے تو 100% امانت دار، اگر خزانے پر اگر بٹھا دیا جائے تو 100% امانت دار، دیانت دار، لیکن میں نے ان سے نہیں لیا. کیوں؟ لأنهم ليسوا بذلك اہل الشان، اس لیے کہ میں نے یہ دیکھا اور سمجھا کہ وہ اس علم کے لائق نہیں تھے. ان کا یہ مقام نہیں ہے کہ وہ کیا بیان کریں، کہ وہ حدیث بیان کریں، علم کی بات کو کہیں. بہت اچھے امین امانت دار دیانت دار یہاں بیٹھ کر کہہ رہے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن میں نے ان سے نہیں لیا کیونکہ میں یوں سمجھتا ہوں اور میں یہ سمجھتا تھا کہ وہ اس مقام کے اہل نہیں ہیں جس مقام کو وہ اپنے لیے طے کر چکے ہیں. میرے دوستو، میرے بزرگو، میرے بھائیو، میں بات عرض کر رہا ہوں کہ سوشل میڈیا پر نظر آنے والا ہر شخص، یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اہل علم میں سے ہو، یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ قرآن و حدیث کے بیان کرنے کا اس کو اختیار حاصل ہو، اس کی بات معتبر ہو، معتمد ہو، ایسا ضروری نہیں ہے. پھر کیا کیا جائے؟ کہ ہمیں تو اپنے آپ کو ایسے علماء سے مربوط رکھنا چاہیے جنہوں نے واقعاتاً علم کو اہل علم سے حاصل کیا، جن کے بارے میں، جن کی زندگی کے بارے میں ہم کو یہ اطمینان ہے کہ یہ دین کی صحیح رہبری کرنے والے، صحیح رہنمائی کرنے والے، ہمارے ایمان اور دین کے محافظ ہیں، یا ہمارے ایمان کے ڈاکو نہیں ہیں. یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم ان کے پاس جائیں، ہم ان سے اپنا تعلق مضبوط کریں، ہم ان سے رابطہ کریں. جتنی یہ کوشش ہو رہی ہے کہ ہمارا رابطہ کمزور ہو جائے، اتنا ہم اس بات کی کوشش کریں کہ ہم علماء سے اپنا رابطہ مضبوط کرنے والے بنیں. ہمارا رابطہ علماء سے مضبوط ہونا چاہیے. عجیب بات ہے، ہمارا علماء سے رابطہ تو ہے، لیکن اگر آپ دیکھیں گے ہمارا علماء سے رابطہ 90% 95% کہیں کا ہے، دعا کرانے کا، ہے کہ نہیں؟ دعا کرانے کے لیے اپنی کوئی دین دنیاوی کوئی ضرورت آ جائے، کوئی دنیاوی مسئلہ آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، آدمی عالم کے پاس جا کر دعا کی درخواست کر کر آ جاتا ہے. اور بہت سے بہت ضرورت اگر محسوس کرتا ہے تو اپنی طہارت اور اپنی نماز اور روزے کے مسائل کو معلوم کر لیتا ہے، گویا کہ یہاں جا کر اس کا دین مکمل ہو گیا. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، ہم جتنے علماء کے عبادات کے مسائل میں محتاج ہیں اس سے کہیں زیادہ آج کے ماحول کے اعتبار سے ہم ان کے محتاج ہیں، کہ ہمیں معاملات کے اعتبار سے. آج جتنی کاروبار کی شکلیں ظاہر ہو رہی ہیں، اب سے 10 سال پہلے 20 سال پہلے کہیں بھی نہیں تھی. آج جتنی کمپنیاں قائم ہو رہی ہیں، کمپنیوں کے آفر آ رہے ہیں، اسکیمیں آ رہی ہیں، آج تو معاملات کے اعتبار سے ہم محتاج ہیں علماء کے، مفتیان کرام کے. لیکن ایک عام مسلمان بس یہ ذہن بنائے ہوئے ہے کہ میں دین میں نماز اور روزے کے اعتبار سے، عبادات کے اعتبار سے تو علماء سے رجوع کیا جائے، معاملات کے معاملات تو جس طرح میں چاہوں اس طرح، حلال حرام، جائز ناجائز، درست نادرست، کوئی مطلب نہیں، کوئی ضرورت نہیں پوچھنے کی. ہم اپنے پورے دین کے اعتبار سے ہم اپنے آپ کو علماء کا محتاج سمجھیں، ورنہ پھر ایک وقت وہ آنے والا ہے، بلکہ نظر آ رہا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ رب العزت علم کو کوئی لوگوں سے چھین کر ختم نہیں فرمائیں گے. کبھی لوگوں سے علم کو چھین لیا گیا، نکال لیا گیا ان کے اندر سے، پھر علم کیسے ختم فرمائیں گے؟ علماء کو موت دے کر ایک ایک کر کر عالم اٹھتا چلا جائے گا، اٹھتا چلا جائے گا، پھر کیا ہوگا؟ کہ پھر صورتحال یہ ہوگی کہ لوگ جاہل کو، جو واقعتاً حقیقت میں جاہل ہے، اگرچہ وہ اپنے آپ کو عالم کی صورت دے کر اپنے آپ کو عالم باور کرایا ہوا ہے، اس کو اپنا سردار اور اپنا رئیس بنا لیں گے، اس کو اپنا مقتدا بنائیں گے اور اس سے مسائل معلوم کریں گے. آج یہ نہیں ہو رہا ہے؟ آج سوشل میڈیا کے اوپر تو یہی ہے، کہیں کوئی ڈاکٹر مسائل بتلانے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، کہیں کوئی انجینئر مسائل بتلانے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، اور ہمارے لیے سب سے آسان صورت کیا ہوتی ہے کہ موبائل نکالا جائے اور اس پر سرچ کر لیا جائے بس. اب وہ ڈاکٹر مسئلہ بتلا رہا ہے، انجینئر مسئلہ بتلا رہا ہے، کیسے عجیب بات ہے. ہم کبھی کسی بیماری کا علاج کرانے کے لیے تو انجینئر کے پاس نہیں جاتے، ہم کبھی اپنے مکان کا نقشہ لے کر کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے. کوئی اتنا بے وقوف نہیں ہے مکان بنانے کا ارادہ رکھتا ہو اور ڈاکٹر کے پاس پہنچ جائے، بیماری کا علاج کرانا چاہتا ہو، بخار نزلہ ہو رہا ہے، کچھ ہو رہا ہے، اور انجینئر کے پاس پہنچ جائے کہ مجھ کو کوئی دوا دے دیجئے. لیکن دین اور مسائل دین یہ ہمارے لیے اتنے ہلکے ہو چکے ہیں کہ ہم ان کے بارے میں یہ سوچے ہوئے ہیں کہ عالم سے ہی پوچھنا کیا ضرورت ہے، جو بھی بیٹھا ہوا ہے اس سے مسئلہ پوچھ لیا جائے. اب وہ صحیح ہے غلط ہے، جنت کی طرف جانے کا راستہ ہے کہ جہنم کی طرف جانے کا راستہ، کوئی پرواہ نہیں. میرے دوستو، میرے بزرگو، مجھے تو بات مختصر سی کرنی ہے، لیکن صاف بات، حضرت مولانا مفتی سید محمد عفان صاحب زیدہ مجدہ تشریف فرما ہے، اصل بیان تو انہی کا ہونا ہے. لیکن بس ہم تھوڑا سا اپنے بارے میں ذرا سوچیں، دینی اعتبار سے ہمارا تعلق کن لوگوں سے قائم ہے، دینی اعتبار سے ہم کن سے وابستہ ہیں، ہماری نظریں کن کی طرف اٹھتی ہیں، ہم موبائل میں اگر فون نمبر ملاتے ہیں تو کن کو ملاتے ہیں، ہم کوئی سرچ کرتے ہیں تو کون سے علماء کو سرچ کرتے ہیں، یہ ہم میں سے ہر ایک خود اپنے بارے میں سوچے اور دیکھے اور اپنے بارے میں یہ طے کر لے، مجھے علم سوشل میڈیا سے نہیں لینا، اپنے مسائل کا فتویٰ، اپنے مسائل کا حل مجھے موبائل کے ذریعے سے نہیں حاصل کرنا، بلکہ مجھے آف لائن عالم اور مفتی کے پاس جا کر اپنا مسئلہ حل کرنا ہے، آن لائن نہیں، آف لائن مجھے اپنے مسائل حل کرانے ہیں. کیا ہوگا؟ ہمارا علماء سے رابطہ اور تعلق مضبوط ہوگا. یہ اس موبائل نے سب سے زیادہ گڑبڑ کر رکھی ہے، سب سے زیادہ گڑبڑ موبائل نے کی ہے، کیونکہ اب انسان کے لیے سہولت ہو گئی. اسی لیے آپ دیکھیں گے اس کا جہاں ایک طرف انسان اپنے فائدے کے لیے استعمال کر سکتا ہے، وہاں باطل نظریات رکھنے والی جماعتوں نے اسی کو اپنا میدان بنا رکھا ہے. اگر آپ گوگل پر جائیں گے، آپ گوگل پر جا کر اگر قرآن کریم سرچ کریں گے، سب سے پہلے جو قرآن آئے گا وہ قادیانیوں کا قرآن سب سے پہلے آئے گا، سب سے پہلے. آپ اگر جا کر کسی چیز کے بارے میں معلومات کریں گے تو قادیانیوں کی سائٹس، ان کے پیجز سب سے پہلے وہ آپ کے سامنے آتے چلے جائیں گے، اور ایسے اسلامی ناموں سے آئیں گے کہ آپ ان کے بارے میں یہ تصور ہی نہیں کر سکتے کہ یہ کسی قادیانی کا ہے. میں نے ابھی موبائل کھولا عصر کے بعد ایک چیز دیکھنے کے لیے، میں نے سرچ کیا، سب سے اوپر آیا کس کا؟ الفضل. الفضل کس کا چینل؟ ہم میں سے اکثریت نہیں جانتی. الفضل کے نام سے چینل کس کا ہے؟ قادیانیوں کا. ہمیں نہیں معلوم، ہم تو الفضل کے نام سے، ہمارا ذہن تو فوراً فضل، تو کسی غیر ایمان والے کا اس سے کوئی تعلق ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے میرے دوستو بزرگوں، میں یہ بات عرض کر رہا ہوں، ہم دین آن لائن نہ لیں، میڈیا کے ذریعے سے دین نہ لیں، ہم دین لیں علماء ربانیین کے ذریعے سے، ان مفتیان کرام کے ذریعے سے جنہوں نے اپنی زندگیاں لگائی ہیں اس علم کے حصول پر، جنہوں نے پہلے تعلم کو اختیار کیا، پہلے خود سیکھا، پہلے خود پڑھا. آج تو صورتحال سوشل میڈیا پر بیٹھے ہوئے لوگوں کی کیا ہے؟ ایک کتاب، دو کتاب، تین کتاب پڑھی اور اپنے آپ کو محدث، مفسر، عالم اور اس سے بھی بڑھ کر مجتہد، سب کچھ کہنے کو تیار. بس میرے دوستو، میرے بزرگو، میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. ہم تو یہ طے کر لیں، ہمیں ادھر ادھر نہیں جانے، صراط مستقیم تو ایک ہی ہے. حدیث پاک کے اندر حضور پاک علیہ الصلات والسلام نے صراط مستقیم کی مثال بیان فرمائی، ارشاد فرمایا سیدھا راستہ، لیکن اب اس کے اندر سے یہ راستہ بھی کٹ رہا ہے، یہ راستہ بھی کٹ رہا ہے، یہ راستہ بھی کٹ رہا ہے. جو ان کٹے ہوئے راستوں پر جائے گا وہ گمراہ ہو جائے گا، اور جو سیدھا چلتا چلا جائے گا اپنے اسلاف کے راستے پر، حضرات صحابہ کرام کے راستے پر، قرآن و حدیث کے راستے پر، وہ نجات پائے گا. اللہ رب العزت ہم سب کو اس کی توفیق مرحمت فرمائے اور ہمارے تعلق کو علماء کرام سے اللہ رب العزت مضبوط سے مضبوط فرمائے. جب رشتہ علماء سے کمزور ہوگا تو وہ حال ہوگا جو ہم تاریخ میں دوسرے ممالک کا پڑھتے ہوئے آئے ہیں. ہم نے دوسرے ممالک کی تاریخ پڑھی ہے. اندلس جو کسی زمانے میں اسلامی علوم و فنون کا مرکز رہا ہے, اسلامی تاریخ رہی ہے اس کی, کیا ہوا؟ وہاں کے عوام کا علماء سے تعلق کاٹ دیا گیا, عوام اور علماء کے درمیان دوریاں پیدا کر دی گئیں, ایک طویل کھائی بنا دی گئی. پھر کیا ہوا کہ پھر وہ ارتداد کی وہ ہوا چلی ہے وہاں کہ پھر مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے کوئی نمازی نہیں ملتا تھا, مدرسے میں کوئی پڑھنے والا موجود نہیں. وہ مدارس جنہوں نے معلوم نہیں کتنے محدثین پیدا کیے, کتنے فقہا پیدا کیے, کتنے مفسرین امت کو دیے, کتنے قرا دیے, ان مدرسوں میں کوئی پڑھنے والا موجود نہیں. خدا نہ خواستہ, خدا نہ خواستہ, آپ اگر اس وقت اپنے ملک کی صورتحال کا جائزہ لیں گے, آج ہمارا ملک آہستہ آہستہ اسی طرف جا رہا ہے. پوری کوشش ہو رہی ہے. اگر مسلمان یہ طے کر لے ہمیں اپنا تعلق مدارس سے, علماء سے کمزور نہیں پڑنے دینا ہے, ہم مدارس سے اپنا تعلق مضبوط رکھیں گے. مدارس سے تعلق کیسے مضبوط ہوگا؟ مدارس سے تعلق مضبوط ہوگا اپنی اولاد کو مدرسے میں بھیج کر. مادی تعاون اپنی جگہ, مادی تعاون اپنی جگہ, اللہ اس کا بدلہ دے گا, اجر و ثواب دے گا, اس کی برکات سے آدمی محروم نہیں رہے گا. لیکن مدارس کا اصل تعاون کیا ہے؟ میری اولاد مدرسے میں جا کر قرآن و حدیث کے علوم کو حاصل کرے, یہ ہے مدرسے کا اصل تعاون. اگر ہم اپنے مدارس سے, اپنے علماء سے اپنا تعلق مضبوط رکھیں گے تو انشاءاللہ کوئی فتنہ, کوئی فرد, کوئی تنظیم, کوئی جماعت ہمارے ایمان پر ڈاکہ نہیں ڈال سکتی. اللہ رب العزت ہم سب کو اس کی توفیق مرحمت فرمائے, اور جو کہا سنا گیا اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے, عمل کی دولت سے مالا مال فرمائے. میں اپنے مفتی حضرت مولانا مفتی صلاح الدین صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا شکر گزار ہوں. حضرت مفتی صاحب نے دعوت دی, اور رفیق محترم حضرت مولانا مفتی سید عفان صاحب, مفتی صاحب کے رفقاء کار, ان کی جماعت, ان حضرات نے دعوت دی اور آپ حضرات کے سامنے بیٹھنے کا موقع مرحمت فرمایا. اللہ تعالی ہماری اس مجلس کو قبول فرمائے اور اس کی برکات سے مالا مال فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.